وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا کی طرف سے افغان صدر اشرف غنی کے امن پیشکش پر خیر مقدم کی خبر سے شروع کریں گے جو افغانستان کانفرنس کے بعد کی پیش رفت ہے. آگے چل کر ہم امریکی دفتر خارجہ کا بھارت اور پاکستان کے درمیان ڈائیلاگ پر مشورہ اور آخر میں وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ہوپ ہکس کے استعفے پر بات کریں گے. اور پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر، جبکہ امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم آپ لوگوں کو بھی سنیں گے اور آپ لوگ ہمیں کال کیجیے گا. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو آئیے تازہ رپورٹ آپ کو سناتے ہیں جو اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے بھیجی ہے.
پاکستان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کرنے کا خیر مقدم کیا ہے. صدر اشرف غنی نے بدھ کو افغان دارالحکومت میں ہونے والی دوسری کابل پروسیس کانفرنس سے خطاب میں افغان طالبان کو امن مذاکرات کی غیر مشروط دعوت دی تھی، جسے مختلف حلقوں نے سراہا ہے. اس پیشکش کے بعد اسلام آباد میں تعینات افغانستان کے سفیر عمر زخیلوال نے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا سے ملاقات کر کے انہیں آگاہ کیا کہ طالبان کو امن مذاکرات کی دعوت کے ساتھ ساتھ خطے میں امن کے فروغ اور استحکام کے لیے صدر اشرف غنی نے پاکستان سے قریبی رابطوں کا بھی پیغام دیا ہے. افغان سفیر نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ بحیثیت قریبی پڑوسی ملک کے پاکستان اور افغانستان اس عمل کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کریں گے جو دونوں ممالک کے لیے سود مند ہوگا. ایک بیان میں پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں جاری خون ریزی کا جلد خاتمہ چاہتا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے ضروری ہے اور پاکستان عالمی اور علاقائی سطح پر افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے. ملاقات میں افغان سفیر اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں کو قریبی روابط برقرار رکھنے ہوں گے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات ہی افغان تنازع کا سب سے قابل عمل حل ہیں.
یہ ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت پروپوزل ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہمارے آرمی چیف بھی گئے تھے کچھ عرصہ پہلے اور انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کا تعامل کرنا چاہ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی پاکستان کے ایک طرف سے یہ بھی میسج دیا کہ ہم آپ ریسیپروسٹی بھی چاہتے ہیں. تو اس میں ریسیپروسٹی کے اوپر میرا خیال ہے کہ غنی صاحب کو بھی خیال آیا کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے. تو اگر دونوں ملک سنسیئرلی ورک کرتے ہیں تو خطے میں امن آنے کی امید ہے.
وفاقی دارالحکومت میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں افغان صدر کی طرف سے امن کے حصول کے لیے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کرنے کا خیر مقدم کیا ہے.
جو بھی مسائل ہیں وہ اگر مذاکرات سے حل ہو جائیں اور بات چیت سے حل ہو جائیں وہ بہتر ہے، اور طالبان سے اگر انہوں نے یہ جسچر دیا ہے کہ مذاکرات کریں گے، میرے خیال سے ہمیں پاکستانیوں کو اس بات کا ویلکم کرنا چاہیے.
اشرف غنی صاحب نے جو طالبان کو جو مذاکرات کی تھی، طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی جو دعوت ہے، یہ جو انہوں نے آفر کی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں اور وہ تمام تر جو پچھلی جو رنجشیں ہیں ان کو ختم کر کے وہ سیاست میں آئیں اور اپنا جو افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں.
دیکھیں پاکستان اور افغانستان ڈیفینیٹلی پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، اور پڑوسی کا آپس میں باہمی اتحاد ہونا ضروری ہے. اگر آپس میں جھگڑے لگے رہیں گے تو نہ تو یہ افغانستان کے لیے بہتر ہے اور نہ پاکستان کے لیے بہتر ہے.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے بدھ کو نیوز بریفنگ میں کہا تھا کہ اسلام آباد کا اصولی موقف ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 17 برسوں سے جاری عسکری کوششوں سے مطلوبہ نتائج نہیں نکلے ہیں، اس لیے اس مسئلے کا سب سے موضوع حل افغانوں کی زیر قیادت سیاسی مذاکرات ہی سے ممکن ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر سے ابتدا کرتے ہیں. ایاز صاحب، آپ سے جب بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ اصل فرق جب آئے گا جب اعلیٰ سطحی بات چیت شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک تجارتی وفد بھی پچھلے دنوں پاکستان آیا تھا افغانستان سے۔ آپ کے خیال میں اب جب یہ امن کانفرنس ہوئی ہے افغانستان میں اور افغان صدر نے یہ پیشکش کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر بات چیت کی جائے، یہ کتنا ایک اہم پیش رفت ہے؟
دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ اگر کہا جائے کہ یہ صحیح سمت میں قدم اٹھایا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک اگر طالبان کو بھی دعوت دیتے اشرف غنی صاحب تو کچھ کنڈیشنز ہوتے، پاکستان کے ساتھ بھی یہی معاملہ چلا رہا تھا۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے، افغان گورنمنٹ کی طرف سے طالبان کو نہ ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے ماننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بغیر کسی کنڈیشن کے بات چیت کے لیے آمادگی ظاہر کر لی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریک تھرو ضرور بنے گا۔ اب طالبان کب تک نہ کریں گے؟ ان کا صرف یہ ایک اعتراض ہوا کرتا تھا کہ ہم افغان حکومت سے اس لیے بات نہیں کرتے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار یا کنٹرول یا پاور سارا امریکنوں کے پاس ہے، وہ وہاں بیٹھے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے یہی بات دوبارہ ریپیٹ کی تھی۔ تو اب اگر افغان پریزیڈنٹ ان کو یہ آفر دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بغیر کسی کنڈیشن کے، سوائے اس کے کہ آئین اور حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی آئین کے دائرے کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا پازیٹیو سٹیپ ہے، اور طالبان کو اس کو ٹکرانا بہت ہی مشکل ہوگا ہر لحاظ سے، سیاسی بھی اور ملٹری لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی، کہ ایک اچھی آفر آئی ہے اس کا ایک اچھا جواب دینا چاہیے۔ اگر 100% ایگری نہ بھی کرے لیکن پھر بھی ایز آئی سیڈ It is an opening بات چیت کے لیے، ایک دروازہ یا کھڑکی کھل گئی طالبان کے ساتھ۔ اور پاکستان کا جہاں تک معاملہ ہے، ہمارا تو پہلے بھی رابطہ تھا لیکن تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ یا ایک دوسرے کے اوپر شکوک و شبہات بہت ہی زیادہ بڑھ گئے تھے، تو اگر یہ طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کی آفر کر رہے، پاکستان کو بھی آفر کر لی، تو اس کا پاکستان نے تو بہت پازیٹیو جواب دیا، بالکل اپریشیٹ کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے، اچھا موو ہے، جس سے کچھ نتیجے نکل آئیں گے۔
ہم مختار باچا کی طرف جاتے ہیں، یہ امن تحریک کے بانی رکن ہیں۔ باچا صاحب، آپ بتائیے، ظاہر ہے افغانستان جب پاکستان سے کہتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہم بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ، اس سلسلے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ اب تک پاکستان کس حد تک اثر و رسوخ رکھتا ہے حقانی نیٹورک پہ تاکہ ان کو میز پر لے کر آئے؟
بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن مسئلے ایک کچھ ہارڈلس ہیں، اس ہارڈل کو بھی پہلے سے دیکھنا پڑے گا اور اس کو کور کرنا پڑے گا۔ نمبر ایک یہ کہ طالبان کیا کوئی ایک ہی آرگنائزیشن ہے یا اس میں مختلف فیکشنز ہیں؟ یہ کہ اس میں پرو پاکستانی، پرو ایرانی، کہتے ہیں کہ پرو چائنیز اور پرو رشینز بھی ہیں، تو اس کو کیسے کور کیا جائے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو مسئلہ ہے طالبان کے ساتھ میٹنگز کا اور اس کا، تو کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرا ایک فیز شروع ہوا جس میں اب ہم گرے لسٹ میں تھے تو بلیک لسٹ میں بچانے کے لیے ایک کوشش ہوگی ہماری طرف سے؟ تو کیا ایک سنسیئر ایفرٹ ہوگی یا کیموفلاج ہوگا؟
اچھا، لیکن یہ بتائیے باچا صاحب، حقانی نیٹ ورک پر جو پاکستان کا اثر و رسوخ ہے، ظاہر ہے یہاں امریکہ کی جو ہیں خفیہ ادارے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا تعلقات بنے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں سراج حقانی نمبر ٹو ہیں اس وقت طالبان موومنٹ میں. ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں ان امن کی بات چیت میں؟
پاکستان اگر اس راستے میں آگے چلا جائے تو یہ ہمارے سب پاکستانیوں کے خوش یہ امید ہوگی, خوشی ہوگی اس بات پر. لیکن بہت سارے لوگ اس کو پھر بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اپنے اس پیراڈائم جو پاکستان اور ہے اس سے وہ شفٹ ہونے کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں ہے. اور جو 16-17 سال سے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا تھا, کیا اس کھیل میں مزید اسی طرح کا ایک نیا انیشیٹو ہوگا اور اس کے لیے اس طرح سے ریسپانس ہوگی, یا واقعی سنسیئرلی اس میں کوئی پیش رفت ہوگی؟ تیسری ایک اور بات بھی ہے صاحب جناب, کہ یہ جو ناردرن اشرف غنی کی جو یہ پروپوزل ہے یہ تو بہت بڑی انیشیٹو ہے. نہ کیا ناردرن الائنس اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ گلبدین حکمتیار کے مسئلے پر بھی کافی ریزرویشن ہوتے تھے, اس مسئلے پر کیا وہ ریزرویشن ہوں گے یا نہیں؟ وہاں اس طرف سے بھی کیا ایک یونانیمس ایٹیچیوڈ ہوگا, اپروچ ہوگا یا نہیں؟ تو ہماری تو دعائیں ہوں گی, خواہش ہوگی کہ اس کو آگے لے جایا جائے. اور ساتھ یہ ہے کہ یہ پروسیس جب شروع ہو, اس پروسیس کے ساتھ ساتھ بڑی طاقتوں کے رشینز, پاکستان, چائنا, ایران وغیرہ وغیرہ اس کے آپس کے جو میٹنگز اور اس طرح کی اپروچز ہوں گے, جب تک وہ ایک پیج پر نہیں آئیں گے اس میں پھر بھی بہت سارے ایسے وہ ہوں گے کہ اس پر شکوک و شبہات بھی چلتے رہیں گے.
باشر صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی اور میں چاہوں گی کہ ایاز وزیر صاحب اس بات کی تشریح کریں. ایاز صاحب آپ جانتے ہیں کہ طالبان ہی نہیں ہیں بلکہ بہت سارے اور بھی ہیں گروپس افغانستان کے اندر. جس طرح سے مختار باچا نے کہا کہ دوسرے جو تنظیمیں ہیں جو اس وقت ممکنہ طور پہ افغان پیس پروسیس میں شامل ہو سکتی ہیں, وہ بھی کیا اس وقت راضی نظر آتی ہیں؟ آپ کی کیا معلومات ہے؟
دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ مین گروپ یا مین آبسٹیکل یہی ایک طالبان والا تھا جو افغان حکومت کو پچھلے 16-17 سالوں سے گھمائے پھر رہا ہے, قبضہ نہیں دے رہا ہے پورے ملک کا. تکلیف ہے ابھی بھی 70% تک, تو بی بی سی نے کہہ دیا کہ شاید طالبان کے زیر اثر ہے یا حکومت کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے. تو اگر طالبان کے ساتھ حکومت کی ڈیل ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ باقی جتنے بھی گروہ ہیں, بے شک ہیں اس میں شک نہیں ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے تقریر میں کہا تھا کہ 22 گروپ ہیں جو افغانستان کے اندر آپریٹ کرتے ہیں, لیکن ان میں آپ دیکھ لیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر لوگ ان کے باہر کے لوگ ہیں, افغانی اس میں بہت کم ہوں گے. لیکن طالبان کی جو گروپ ہے وہ انڈیجنس ہے, 100% افغانیز ہیں. تو اگر یہ حکومت کے ساتھ مل جائے صلح کرنے کے لیے, باقی لوگوں کے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی, باقی لوگ پھر جگہ کہاں ڈھونڈیں گے افغانستان میں. تو میرا خیال ہے اگر طالبان کے ساتھ ڈیل ہو جائے تو پھر بہت تیزی سے امن لوٹ آئے گا. میں مانتا ہوں کہ اور بہت سارے پلیئر ہیں اس کے علاوہ, اور ملک ہیں, ممالک ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں دوستی بڑھے یا اس ریجن میں امن رہے. اس کے لیے بد امنی میں ہی ان کا خیر ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کوشش تو ضرور کریں گے, لیکن وہ بھی ڈائریکٹ حملہ تو نہیں کر سکتے, وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹر کے تھرو کام کرائیں گے, طالبان ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا پی ٹی ایم وغیرہ وغیرہ بتے رہے ہیں. لیکن اگر مین گروپ افغان حکومت کے ساتھ صلح کر لے تو I'll repeat myself, باقی لوگوں کو افغانستان میں جگہ بہت تنگ ہو جائے.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے اندر امن کے بارے میں, اور یہ کہ افغانستان نے پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ اس امن پروسیس میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر ہیں, پشاور سے امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ ہیں. ہمیں جن لوگوں نے کال کیا ہے, کشمیر سے کال کیا ہے صوبیدار محمد اقبال نے, چونیا سے طارق چختائی نے, اور لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی نے. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
جی, اور کشمیر سے صوبیدار محمد اقبال کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جی, بات کیجیے.
امریکہ ٹرمپ کی اور افغانستان کی بات چیت کرتے ہیں, کل سے دشمن جو انڈیا ہے ہمارے پر پہنچ گیا.
اچھا, افسوس آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. چونیا سے طارق چختائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. طارق چختائی
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام
محترمہ. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک جتنے راؤنڈ ٹیبل, جتنے جہانگ اور طالبان کے اوپر جتنے بھی مذاکرے ہو چکے ہیں, اس کا حاصل یہی ہے کہ 18 سالوں میں بھی اب تک کوئی حاصل نہیں ہوا. 100 سال تک مزید لڑائی چلے تو اس کا حل سلائی ہوتی ہے.
اور لنڈی کوٹل سے ہمیں کال کیا ہے متین سلیمانی نے.
جی, بہت بہتر ہے.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا متین سلیمانی.
متین, پوچھنا چاہتا ہوں کہ طالبان کی حکومت امریکہ نے ختم کی, اور اب بات چیت تو امریکہ کی کٹ پتلی حکومت کے ساتھ وہ کیسے کرے. ڈائریکٹلی امریکہ اور طالبان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ یہ حل ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک گریٹ گیو ہے نا, روس کے وقت سے آ رہا ہے, اگر روس اس پر متفق نہ ہو جائے تو روس ہی افغانستان کو مدد دیں گے. تو
ٹھیک ہے, آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور دیر سے عزیز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیر سے
السلام علیکم میم صاحب.
وعلیکم السلام.
جی میم صاحبہ, میرا سوال یہ ہے ایاز وزیر صاحب سے, جو کہ طالبان نے جیسا کہ آفر کیا ہے امریکن حکومت سے کہ ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اگر طالبان افغانستان حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو وہ امریکن والے سے کرے تو اس میں کیا حرج ہے, کیونکہ امریکہ بھی تو یہی چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن آ جائیں. تو
اگر آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور سیالکوٹ سے محمد یاسین.
جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ اشرف غنی صاحب نے جو پیشکش کی ہے طالبان کو مذاکرات کی, تو اشرف غنی صاحب تو بااختیار نہیں ہیں پوری طرح سے, تو امریکن کو بھی ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اشرف غنی صاحب کو بٹھانا چاہیے تاکہ کوئی مسئلے کا بہتر حل جو ہے وہ سامنے آئے. تھینک یو.
تھینک یو ایاز صاحب. جانے سے اچھا, مرید خان میاں والی سے کچھ کہنا چاہیے. جی جی, بات کیجیے مرید خان.
مریض خان میں ہمارے سر.
جی جی, بات کیجیے.
السلام علیکم جناب. عرض یہ ہے کہ یہ جو طالبان کی حکومت تھی اس وقت تو امن تھا, یہ بعد میں منشیات وغیرہ کا نام نشان بھی نہیں تھا اس وقت, تو یہ طالبان کی حکومت ختم کیوں کی گئی؟ یہ القاعدہ کا اور 9/11 کا بہانہ بنا کر طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ افغانیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے, وہ جانے ان کا کام جانے, امریکہ کو اور دنیا کو جو ہے نا وہاں سے نکل جانا چاہیے. یہ امریکہ,
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایاز صاحب, یہ سوال یہاں بھی اٹھایا گیا ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم براہ راست واشنگٹن سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن واشنگٹن کا جواب یہ ہے کہ ان سے بات کرنا اس لیے فضول ہے کیونکہ وہ فقط یہ کہیں گے کہ امریکہ وہاں سے نکل جاؤ اور پھر فقط ان کا جو ہے راج ہوگا. ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ طالبان کیا افغانوں سے بات کرنے کے لیے راضی ہوں گے؟
دیکھیے, طالبان کو میرا خیال ہے اپنا آبجیکٹو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی ہدف کو کیسے پہنچیں گے, کیسے اچیو کریں گے. ان کا مقصد افغانستان سے باہر کے افواج نکالنے ہیں امریکن وغیرہ, تو وہ نکالنے کا یہی آسان طریقہ ہے کہ اگر افغان حکومت کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر فارن فورسز کو افغانستان کے اندر رہنے کی کوئی گنجائش یا کوئی جواز ہی نہیں رہتا. لیکن اگر ڈائریکٹ امریکن حکومت سے بات کرے پھر تو امریکن حکومت ان کے ساتھ بات کرتی نہیں ہے, لیکن بفرض محال اگر ان کے ساتھ بات کر بھی لے تو پھر اشرف غنی کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ پھر تو امریکن افغان حکومت کے ایک قسم کے مالک تو ویسے بھی قبضہ کیے ہوئے ہیں لیکن چلاتے تو اشرف غنی ہے. تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اشرف غنی کی کتنی طاقت ہے. ناردرن الائنس کا نام لیا, وہ تو ابھی ہے ہی نہیں لیکن ان کے لیڈر ان کے ساتھ شاید نہ مانے, ان مفروضوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نے مانا ہے افغان حکومت کو, ایکسیپٹڈ ریکگنائزڈ کہ یہ افغانستان کا ریپرزینٹیٹو ہے, صدر کو مانا ہوا کہ یہ ان کا صدر ہے, ان کے ساتھ بات کر لے. وہ اپنے لوگوں پہ اپنے دوسرے گروپوں پہ کیسے یہ بات منواتا ہے یہ اس کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. لیکن اگر اس نے انکنڈیشنل آفر دی ہے جو بہت اچھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو آگے کیا جائے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. باچے صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ کیونکہ ہم وزیرستان کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمیں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے سیلاب محسود نے بھی جوائن کیا ہے. سیلاب محسود, ہم سب سے پہلے تو یہاں امریکہ میں یہ خبر سن رہے ہیں کہ جنوبی وزیرستان کے اندر افغانستان جو گئے تھے آئی ڈی پیز وہ اب لوٹ رہے ہیں. آپ کا تعلق ساؤتھ وزیرستان سے ہے, آپ بتا سکتے ہیں وہاں صورتحال کیا ہے؟
جنوبی وزیرستان سے افغانستان میں ہجرت کرنے والے مسعود قبائل کی تعداد تو کم تھی, البتہ شمالی وزیرستان سے 7-8 ہزار کے لگ بھگ قبائلی اب بھی وہاں پر موجود ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اب سے چند روز ان قبائلوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. شمالی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی کے مطابق پہلے مرحلے میں 4 ہزار قبائلی واپس آ چکے ہیں, جبکہ اس مرحلے میں 4 ہزار مزید قبائلیوں کی واپسی کا انتظام کیا گیا ہے. لیکن ان قبائلیوں کی واپسی کا رفتار سست ہے, اور وہ قبائلی جو وہاں پر ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ ان قبائلوں کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان سے خصوصی طور پر جو قبائلی افغانستان ہجرت کر چکے ہیں ضرب عضب آپریشن کی وجہ سے, وہ یہاں سے تو اپنی گاڑیوں میں واپس وہاں پر پہنچ گئے, لیکن واپسی کے دوران پاکستان میں آنے کے لیے وہ گاڑیاں جو وہ ادھر لے گئے تھے ان کے ساتھ واپس آنے کے لیے وہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہیں. تو ان قبائلوں کا کہنا ہے کہ جو قبائلی واپس چلے گئے ہیں ان کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں گزشتہ 2-3 سال سے وہاں پر موجود ہیں جو زنگلود ہو رہے ہیں, اور 1-2 سال کے بعد وہ ناکارہ ہو جائیں گی اور قابل استعمال بھی نہیں رہیں گی. ان قبائلوں کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو قبائلی اب وہاں پر موجود ہیں 4 ہزار قبائلی واپس لائے جائیں گے, لیکن اس کے علاوہ ان قبائلوں کے مطابق ان کی تعداد 6-7 ہزار کے لگ بھگ ہے.
اچھا,
ان کا مطالبہ ہے کہ جب بھی وہ واپس جائیں گے تو ان کے ساتھ موجود گاڑیاں جن میں ٹرک بھی ہیں, پک اپ گاڑیاں بھی ہیں, موٹر کاریں بھی ہیں, ان کی واپسی کی اجازت لازمی طور پر دی جائے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمیں وہاں پر استعمال کرنے کے لیے یہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں کرتے تو کم از کم پاکستان کی حکومت اور مقامی انتظامیہ اور فوج وہ کام اتنا کرے کہ یہ گاڑیاں سرحد پار کرنے کی ہمیں اجازت دے، پھر وہاں پر انتظامیہ اور فوجی حکام کے ساتھ کھڑی رہے تاکہ ہم اگر چلا نہ سکے بھی تو کبھی کبھی ان کا چیک اپ کرے تاکہ وہ زنگ آلود ہونے سے بچے رہے، اور کاغذات کی دستیابی اور فراہمی پر اگر سرکار یا حکمران ان گاڑیوں کی مکمل تحقیقات کر کے ہمیں واپس کر دے
کرنے
تو بہت بڑی مہربانی ہوگی.
اب سلام محسود صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے، ہم ذرا چلتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے ہماری واپسی ممکن بنائی جائے.
ہمارے ساتھ مختار باچا ہیں، امن تحریک کے بانی رکن ہیں. باچا صاحب، آج بھی یو این ایچ سی آر کے ترجمان قیصر آفریدی نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو افغان پناہ گزین ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ افغانستان واپس چلے جائیں. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ پشاور میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغان واپس جا رہے ہیں اپنے طور پہ؟
افغانی جو پشاور میں ہیں، جو ہمارے یہاں موجود ہیں، ان میں تو کوئی ایسا موڈ ہے ہی نہیں، نہ کوئی اس طرح سے وہ ہے کہ ہماری اجازت ہوگی تو ہم چلے جائیں گے. جب وہ جانا چاہ رہے تھے تو اس چاہتا اور نئی اجازت کی ضرورت ہی نہیں، تو ان کا موڈ ہے ہی نہیں اس طرح سے اس طرح کے کہ وہ افغانستان واپس چلے جائیں. ان کا عام طور جو میں افغانیوں سے ملتا ہوں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہاں جا کے کیا کریں گے، وہاں امن نہیں ہے، وہاں طالبان ہے، دن کو کیا ہے اور رات کو کیا ہے، نہ روزگار ہے نہ کچھ ہے، تو ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. وہ جیسے ہی ایک دن بھی زیادہ ٹھہرنا چاہیں گے افغان پاکستان میں، اتنا ہی زیادہ وہ کوشش کر دیں گے کہ اس ایک دن کو بھی اویل کریں. تو یہ جو آفر ہے، جب تک کہ افغانستان میں وہاں پر ان کے لیے ارینجمنٹ کا کوئی پالیسی، کوئی سسٹم، کوئی طریقہ اڈاپٹ نہ کیا جائے جو خود افغانستان نہیں کر پائے گا اور یونائٹڈ نیشنز ہی کر سکتا ہے، تو جب تک جو ہے نا یہ لوگ یہاں پر رہیں گے نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں نہ جائیں گے.
اچھا، آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت بعض لوگوں نے ہمیں کال کیا ہے، بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں. صوبے دار محمد اقبال، جی جناب بات کیجیے. صوبے دار محمد اقبال، اچھا، اور ان کے علاوہ کالا باغ سے ہمیں کال کیا حکیم خان نے. حکیم خان کالا باغ سے، اور ایک اور کالر کا بھی نام بتا رہی تھی پروڈیوسر، احمد نواز. جی احمد نواز، آج ہماری پروڈیوسر انڈر ٹریننگ ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ ہمیں دوسرا نام بھی بتا دیں. سلام محسود، ہم اس سیگمنٹ کو اب ختم کرنے والے ہیں، لیکن کچھ آپ بتائیے کہ جس طرح کے حالات بتا رہے ہیں باچا صاحب کہ بہت سارے افغان اس وقت واپس نہیں جانا چاہتے، ایسے میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وزیرستان سے جو لوگ گئے تھے آئی ڈی پیز، وہ کیوں کر واپس جانا چاہیں گے؟ سلام محسود جی، کچھ یہاں تکنیکی معاملات ہیں. باچا صاحب، کیونکہ ہم بھی سیگمنٹ کو ختم کر رہے ہیں، آپ وزیرستان کی صورتحال سے واقف ہیں
کسی حد تک، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہاں جائیدادیں ہیں، وہاں ان کے رشتے ہیں، تعلق ہے، وہ تو واپس آنا چاہیں گے. یہاں پر وہ مسائل نہیں ہیں جو افغانستان میں موجود ہیں افغانیوں کے لیے، تو یہ اس کو ایک طرح سے دیکھنا مناسب نہیں ہوگا. جو پاٹا کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں وہ تو اس انتظار میں ہوں گے کہ کب ہمیں موقع ملے گا وہاں آ جائے، لیکن جو افغان یہاں پر موجود ہیں وہ قطعاً ایسا نہیں چاہیں گے کہ جب تک ان کے لیے روزگار کا اور سیفٹی کا اور اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی تو میرے خیال میں ان کے لیے جانا مشکل ہے. وہ اس بات کا بھی انتظار کرتے ہوں گے کہ اگر جانا بھی ہوا اور وہ ہم دو دن بھی ڈیلے کر سکیں گے تو ان کے لیے خوشی کے باعث ہوگی. تو یہ صورتحال دونوں ایک جیسی نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے, ہم یہاں اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا, اور ان کے ساتھ تھے سیلاب محسود جو ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے عہدیدار ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ.
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے صرف آج نیوز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ امریکہ میں محکمہ خارجہ نے ایک بیان دیا ہے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کو بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے. ہمیں اس سلسلے میں جوائن کریں گے بریگیڈیئر حامد سعید, دفاعی تجزیہ کار ہیں, جبکہ وہاں بھارت سے ہوں گے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفریاب جیلانی. لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلے آئیے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
امریکہ نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ بامی تناؤ کو کم کرنے کے لیے آپس میں بات چیت کریں. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نیورٹ نے یہ بات بدھ کو معمول کی پریس بریفنگ کے دوران اس وقت کہی جب ان کی توجہ لائن آف کنٹرول پر حالیہ ہفتوں میں ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں دونوں جانب سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کی ہلاکت کے معاملے کی طرف دلائی گئی. نیورٹ نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو یقیناً بیٹھ کر اس معاملے پر بات چیت کرنی چاہیے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بیان پر بھارت یا پاکستان کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. اس سے قبل بھی امریکہ, بعض دیگر ممالک اور اقوام متحدہ اسلام آباد اور نئی دہلی پر بات چیت کے لیے زور دیتے رہے ہیں. پاکستان کا موقف رہا ہے کہ وہ نئی دہلی کے ساتھ کشمیر سمیت تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر تیار ہے, جبکہ بھارت کا موقف ہے کہ وہ اس وقت تک بات چیت نہیں کرے گا جب تک دہشت گردی سے متعلق اس کے خدشات اور تحفظات دور نہیں کیے جاتے. سینئر تجزیہ کار ایش نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت ضروری ہے.
یہ معاملات جن کے آپس کے ہیں وہ آپس میں بات چیت کیے بغیر تو حل ہوں گے ہی نہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کا ایک بہت مضبوط موقف ہے کہ ہمارے دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اب ہم دونوں ہی طے کریں گے. کوئی تیسری جماعت درمیان میں آ کر, تیسری پارٹی درمیان میں آ کر دخل اندازی نہیں کرے گی, مذاکرات نہیں کروائے گی, ہم دونوں کریں گے آپس میں. لہذا باہمی مذاکرات کے ذریعے سے ہی یہ کتنے مسائل حل ہوں گے. تو امریکی ترجمان کی کا جو بیان ہے وہ عین اس کے مطابق ہے.
تاہم انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان فوری طور پر بات چیت کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے.
لیکن جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, کشمیر کا مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ کیا ہو رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ تو بنیادی مسئلہ ہے, ایک کیا کہتے ہیں مرکزی مسئلہ ہے, اور اس کو حل کیے بغیر آپ کسی اور چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے. آپ بیٹھیے, بیٹھ کے کشمیر کے اوپر بات کیجیے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیے. تو اس لحاظ سے دونوں طرف سے بہت سخت موقف ہے.
واضح ہے کہ حالیہ مہینوں میں بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات تواتر سے رونما ہو رہے ہیں. ان واقعات پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, اور خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے صورتحال کسی بھی وقت کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے, جو جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے کسی طور مفید نہیں ہے. دوسری طرف پاکستانی فوج کے دعوے کے مطابق منگل کو بھی بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے بھیمبر سیکٹر میں پاکستانی فوج کے دو اہلکار ہلاک ہوئے. پاکستانی فوج کے محکمہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ جوابی کارروائی میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, تاہم اس بارے میں مزید تفصیل سامنے نہیں آئی ہے. بھارت کی طرف سے پاکستانی فوج کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے, تاہم دونوں ملک ایک دوسرے پر جنگ بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہمارے دونوں مہمان اس وقت لائن پر ہیں. پاکستان سے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید, جبکہ بھارت سے ہیں ظفریاب جیلانی جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ہیں اور لکھنؤ میں ہوتے ہیں. بریگیڈیئر حامد, آپ بتائیے, ہم نے تو دیکھا کہ افغانستان کے اندر تو کوئی ہمیں لچک نظر آئی, جس طرح سے اشرف غنی نے اب لچک دکھائی ہے کہ طالبان سے وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی لچک کی گنجائش کہ بھارت سے بات چیت ہو سکتی ہے؟
جا
جنم سے تو بالکل کلیئر بات یہ ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان نے ہی مذاکرات کی دعوت دی ہے, اور جب بھی مذاکرات پروگرس میں تھے تو بھارت نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان مذاکرات کو معطل کر دیا. یہ تو آپ ہسٹری دیکھ لیں, گزشتہ 50 سال کی یہی ایسے ہی چلا رہا ہے. لہٰذا اگر یہ بولے گی پاکستان مذاکرات میں پیش رفت نہیں کر رہا تو یہ تو غلط ہوگا. البتہ پاکستان کا چند چیزوں کے اوپر بالکل صحیح قومی موقف ہے کہ جب تک آپ ایک کور ایشو کو حل نہیں کرتے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہیں گے, دشمن دیں گے, فائرنگ ہوگی, کیجولٹیز ہوں گی, جس کا نتیجہ یقیناً مزید ٹینشن کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. لہٰذا اگر پاکستان مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار ہے تو بھارت کو پہلے قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے مذاکرات کی میز پر آنا ہے, اور سارے مسائل حل کرنے کے لیے جو ایجنڈا ہے وہ طے کر کے اس میں پتہ کری کیا 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 مسائل ہیں جن کو ہم نے باہمی ان کا تعین کرنا ہے اور پھر ان کو حل کرنا ہے.
اچھا
اگر یہ اگر صرف نشستن و گفتن و برخاستن تو 50-60 سال سے ہو رہا ہے, بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, اٹھ جاتے ہیں, نتیجہ کچھ بھی نہیں.
جی جی, ہم لکھنؤ چلتے ہیں جہاں سے ظفر آپ جلانی ہمارے ساتھ ہیں. جلانی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اپنے طور پہ مسلمان ملکوں کے ساتھ اپنے روابط بڑھا رہا ہے. ہم نے دیکھا پہلے ایران کے ساتھ, اور آج کی خبر ہے کہ اردن کے ساتھ جو ہیں بھارت اپنے تعلقات آگے بڑھا رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, بھارت کی حکمت عملی کیا ہے خطے میں؟
دیکھیے, جو بات آپ نے کہی مذاکرات کی, اور ہمارے پاکستان سے نمائندے نے اس پہ یہ کہا کہ پاکستان ہمیشہ تیار ہے, ایک بنیادی سوال جو ہندوستان میں کھٹکتا ہے جس کی وجہ سے اس حالات میں مذاکرات غلبہ نہیں ہو پائے گے, وہ یہ ہے کہ ہر روز پاکستان کی طرف سے کچھ نہ کچھ گھسپیٹھ ہوتی ہے. اس کے بعد متعدد بار ایسی جگہوں پر حملے ہوئے جس کو پاکستان کے لوگوں نے اون کیا ہے, الیکٹری کیمپس پہ حملے. تو یہ چیزیں جب تک پاکستان کی طرف سے نہیں رکتی ہیں تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان مذاکرات میں شامل ہوگا, پسند کرے گا, کیونکہ اس کا ہندوستان کی جو رائے عامہ ہے سو بہت برا اثر پڑتا ہے کہ آپ پاکستان سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, پاکستان کو سبق نہیں سکھا رہے ہیں, یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں. اس لیے جب تک کہ یہ واقعات ہونا بند نہیں ہوں گے, اور یہ واقعات یقیناً بند ہو سکتے ہیں اگر پاکستان کی فوج سختی سے اس کو روکے, لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سختی سے ایسے واقعات کو روکنے میں دلچسپی رکھتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ واقعات بند نہیں ہوں گے تو مذاکرات میں نہیں سمجھتا کہ شروع ہی ہو پائیں گے, اور اگر شروع بھی ہوتے ہیں تو بہت اس میں کوئی اسپیڈ آئے گی, ایسے آثار مجھے بہت کم لگتے ہیں.
آپ جی جی جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. شوکت مغل نے کال کیا ہے کشمیر سے. شوکت مغل,
السلام علیکم. شوکت مغل عرض کر رہا ہوں سمانی آزاد کشمیر سے.
جی جی,
ہلو.
جی جی, بات کیجیے.
ہلو.
جی بات کیجیے.
شوکت مغل عرض کر رہا ہوں سمانی آزاد کشمیر سے. اصل میں یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اس پر دونوں ملکوں کو بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. آج انڈیا نے اتنی زبردست قسم کی شیلنگ کی ہے ہمارے اس دیہات پہ جس جگہ میں رہتا ہوں, یہاں پہ ایک ہمارا جوان ظفر اقبال شہید ہو گیا ہے, اور ٹوٹل سیولین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, 8 سے 10 بندے زخمی ہوئے ہیں, مال مویشی لوگوں کے ضائع ہوئے ہیں, اور باقی بھی لوگوں کا گھاس بھوس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. اور اس کا
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, بالکل یہ نقطہ ہم اٹھاتے ہیں, بہت شکریہ. اور معروف شاہد نے ہمیں کال کیا ہے کشمیر سے غالباً.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی کوئرٹا آزاد کشمیر سے.
اچھا جی, بات کیجیے.
جی جی, میرا نہیں احمد زائد سے یہ سوال ہے جی کہ جو ہماری بین الاقوامی طاقتیں ہیں جب کشمیریوں کا 6 مہینے سال کے بعد بے شمار جانی و مالی نقصان ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ان دونوں ممالک میں نہیں پریشر ڈالتے ہیں کہ کیا یہ ان کو اس پریشر کو ہمیشہ ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے تاکہ نہیں بار بار ان کشمیروں کا یہ قتل عام نہ ہو ان دونوں طرف.
شکریہ. اور حسیب وزیر نے کال کیا ہے وانا سے.
جی میڈم, دیکھیں نا یہاں پر اگر آپ سوچیں نا تو یہ برے صغیر ہے جو کہ کافی برٹش وہ سے آزاد ہوا ہے, تو اس وقت سے لے کر آج تک کوئی پاکستان اور انڈیا جو جدا ہو یہ کوئی 70 سال ہوئے ہے, تو یہ ان 70 سالوں میں یہ شاید میڈم آپ نے کبھی واقعہ دیکھا ہوگا, یہ ابھی تک اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ پاؤں دوسرے سے اوپر ہو. دیکھیں نا یہ آج کل کیا دور ہے. اور
جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کہی,
نکل گئی ہے. اور بیچ میں آ گئے کشمیر, کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے وہ تو کوئی کسی سے ڈکی چپی بات نہیں ہے.
بالکل صحیح ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی اور بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی بھی عرض کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں تو امریکہ اور دنیا اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بند ہو جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے, مگر یہ کشمیر پر یہ لوگ کیوں آنکھیں چپائے ہوئے اور یہ کشمیر پر یہ توجہ بین الاقوامی دنیا کیوں نہیں دیتی؟ خدا نخواستہ اگر بڑا جنگ چھڑ گیا تو پھر یہ غلطی کس کی ہوگی؟ پھر یہی
اس کا جواب ابھی ہم آپ کو دلواتے ہیں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. محمد شفا چترال سے. محمد شفا چترال سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ, میرا یہ ادھم کے ساتھ آپ کے ساتھ دین کے ساتھ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں ہے کہ کہتا ہے کہ یہ کوئی مذہب خلاف جنگ نہیں ہے. اگر میں مذہب کے خلاف جنگ نہیں ہے تو دنیا میں 3 کروڑ یہ مہاجر جو ہیں اپنے وطن چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں, ان میں 99% مسلمانوں کی ہے. یہ کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف سازش ہے, مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. جدھر بھی ہو, عراق ہو, شام ہو, اردن ہو, پاکستان ہو, ادھر فلسطین ہو,
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے دیر سے لیاقت الملک نے. جی جناب.
محترمہ, ہندوستان کے عوام ہو یا پاکستان کے عوام, میرے خیال میں 40-50% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, اور سارا دولت جو ہے وہ اسلحے پر خرچ ہو رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ کشمیر کا مسئلہ ہے جو بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق حل طلب ہے. اس کے علاوہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے جس کا فیصلہ ہوا تھا, اس کی ہندوستان خلاف ورزی کر رہا ہے. سیاچن گلیشیئر کا مسئلہ ہے, وہ بھی 2004 کے پوزیشن میں جانا چاہیے.
ٹھیک ہے,
بڑی بات ہے کہ یہ حل نہیں ہو سکتی, لیکن ہندوستان کو اٹدرمی ختم کرنی چاہیے, اور اب جنگ کے ذریعے مسائل حل نہیں ہوتے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا, آپ کی بات سن لی. اور جاوید اقبال نے کال کیا ہے بھکر سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو پاکستان چاہتا ہے کشمیر آزاد ہو, اور نہ ہندوستان چاہتا ہے, اور عالمی طاقت سے بھی یہ نہیں چاہتی کہ یہ مسئلہ حل ہو, کیونکہ ان کو اسلحہ بیچنے کے لیے دونوں ممالک کو یہ مسئلہ طول دینے کی ضرورت ہے. تو خدا رہا یہ ہے کہ اگر یہ عیسائیوں کا مسئلہ ہوتا جس طرح مشرقی تیمور میں ہوا, سیڈان میں ہوا, تو ان لوگوں نے فوراً اقوام متحدہ کی قراردادیں پیش کی اور مسئلہ حل کروایا. مسلمانوں کے مسئلے بھی حل کریں, مرد بھی مسلمان رہے اور دہشت گرد بھی مسلمان ہیں.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بالکل. خانے وال سے گلشیر خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. گلشیر خانے وال سے. اچھا غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. ہم لوٹتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. بریگیڈیئر حامد سعید, آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کے ذہن میں ظاہر ہے کشمیر کا معاملہ ہے, کیونکہ یہ جو تلوار اس وقت لٹک رہی ہے پاکستان کے اوپر ایف اے ٹی ایف کی, یہ اسی لیے لگائی گئی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت جماعت الدعویٰ کے ہیں سربراہ حافظ سعید, وہ گھس بیٹھیے ہیں جس طرح سے ظفر یاب جیلانی نے کہا, اور اس کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اس وقت ہے رویہ کشمیری جنگجوؤں کی حمایت کرنا, اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
دیکھیے, ایک چیز تو بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے, اور اس کو اقوام متحدہ میں پنڈت نہرو خود لے کر گئے تھے, اور انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہم اس کا ریزالو کریں گے, ان کو استصواب رائے کا حق دیا جائے گا. تو آپ بتائیے کہ پاکستان سے کیا توقع کی جا رہی ہے, جب بھارت نے ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے یہ وعدہ کیا ساری اقوام کے سامنے کہ اس مسئلے کا حل ہوگا اور استصواب کے ذریعے ہوگا, اس کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر تھرو آؤٹ وہ مذاکرات سے اور استصواب سے کرنی کتراتا رہا ہے. اب لوگوں کی کمٹمنٹ اتنی زیادہ ہے. آپ نے ابھی جتنی کال سنی, یہ ظاہر ہے سرکاری بندے تو نہیں تھے, پرائیویٹ لوگ ہی تھے, ان کے جذبات آپ نے دیکھے, وہ اس چیز سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہو اور غربت کی لکیر جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور لوگ جو ہیں خوشحال زندگی کریں. وہ تبھی ہو سکتا ہے اگر بھارت ایک بڑا ملک ہونے کا جو زوم ہے وہ ذہن سے نکال دے اور برابری کی سطح پر مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کرے. اگر وہ اس کے اوپر ہٹ درمی جمائے گا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے تو ایسی تو بات نہیں بنتی. سر اٹوٹ انگ ہے تو پھر وہاں پہ آپ کی 7 لاکھ پڑی ہوئی ہے, 7 لاکھ فوج کے بغیر وہاں رہ کے دکھاؤ ایک ہفتہ بھی. یہ آپ کو سمجھنے کی بات ہے, میرے اور آپ کے ساری بین الاقوامی برادری کو سمجھنے کی. اس تشواب رائے کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی مزید حل نہیں ہے اور یہ وہی حل ہے جس کے اوپر اقوام متحدہ ایک فریق ہے. اور پاکستان کی طرف سے حضرت سعید کی آرگنائزیشن کو ختم کر دیا گیا, ان کی جو سماجی آرگنائزیشن تھی اس کو بھی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا. حافظ سعید کب گیا ہے بھارت میں؟ مجھے کچھ ثبوت فراہم کیجیے کہ حافظ سعید کبھی بھارت میں گیا ہو. فضول باتیں ہیں. البتہ لوگوں کی کمٹمنٹ اتنی ہے کہ وہ اگر اتنی دور تک انڈیا کے چلے جاتے ہیں تو بارڈر کے اوپر بھارتی فوجی کے تو بیٹھے ہیں, ان کو کیوں نہیں روکتے؟
اچھا,
انہوں نے مردہ تار بھی لگائی, سب کچھ کیا, کیوں نہیں روک پائے؟ سمجھیے
نہیں بریگیڈیئر حامد, کیونکہ ہمیں اس سیگمنٹ کو ختم کرنا ہے, ہم اس پہ مزید بحث نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حامد سعید, جبکہ لکھنؤ سے تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفریاب جیلانی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ, جہاں امریکہ کے صدر کے خلاف کوئی تفتیش ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایف بی آئی کی طرف سے یہ تفتیش ہو رہی ہے کہ انہوں نے روس کی مدد سے یہ عہدہ حاصل کیا. اس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر ہوپ ہکس نے کل وائٹ ہاؤس سے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے ملک ندیم عابد نے, یہ ہلری کلنٹن کے حامی ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ شکاگو سے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی اور ریپبلکن پارٹی کے طلعت رشید. آپ دونوں مہمانوں سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے یہ جو تازہ رپورٹ ہے وہ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں رضی احمد رضوی.
تفتیش کے دوران صدر کے مشیر ہوپ ہکس کانگریس کی کمیٹی کے سامنے شہادت دینے والوں میں فی الوقت آخری شخص ہیں. تاہم ہکس نے بعض سوالات کا جواب دینے سے اعتراض کیا. حالیہ ہفتوں میں روس کے بارے میں اس تفتیش میں تیزی آئی ہے. تفتیش خصوصی وکیل رابرٹ مولر کی قیادت میں ہو رہی ہے. بدھ کے دن ٹرمپ کے انتخابی مہم کے سابق چیئرمین پال مینافورٹ نے منی لانڈرنگ سمیت متعدد الزامات کی صحت سے انکار کیا. گزشتہ ہفتے ان کے سابق نائب رک گیٹس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے استغاثہ سے جھوٹ بولا تھا. وہ فی الوقت تفتیش میں تعاون کر رہے ہیں. متعدد حالیہ ٹویٹس میں صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر روس سے متعلق اس تشویش کو الزام تراشی کا ایک سلسلہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. انہوں نے اس انتظامیہ اور ہماری حکومت کے اوپر اس جالب بادل کا سایہ ڈال رکھا ہے اور اس سے ہماری حکومت کو نقصان پہنچا ہے. یہ ڈیموکریٹس کا ایک جھوٹ ہے. جن لوگوں نے اس خیال کو رد کر دیا ان میں سینیٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی میں ڈیموکریٹک سینیٹر مارک وارنر شامل ہیں.
I continue to believe that this is the most important thing that I'll work on in my whole public career.
میں اب بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ میرے پورے عوامی کیریئر میں یہ اہم ترین واقعہ ہے اور پورا سچ معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تجزیہ کار کوسٹا پاناگوپولس کا کہنا ہے کہ روس کے بارے میں اس تفتیش نے ٹرمپ وائٹ ہاؤس پر سایہ ڈال رکھا ہے۔
I think it is a significant threat. We don't know what that investigation is going to turn up. We don't know how serious.
میرا خیال ہے کہ یہ ایک نمایاں خطرہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ تفتیش کیا شکل اختیار کرے گی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اس مشکل سوال کے ساتھ ہم چلتے ہیں طلعت رشید کی طرف۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں، ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار ہیں۔ طلعت رشید صاحب، آپ بتائیے، ہوپ ہکس نے ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے گواہی دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وقتاً فوقتاً صدر ٹرمپ ان سے سفید جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو سچ بولنا تھا اس کمیٹی کے آگے۔ آپ کے خیال میں یہ آپ کی پارٹی کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کے لیے؟
جی دیکھیں نا، یہ رشیا کا جو معاملہ ہے، اس میں ابھی تک کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی ایز فار ایز دی کانٹینٹ جو از کنسرن، مطلب یہ کہ اس میں کوئی سالڈ ثبوت کسی کے پاس بھی نہیں، سب اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ہاں، ہوپ ہکس نے کہا کہ مجھے بعضوں کا جو بھی بات ہوتی تھی اس کو ایگزیجریشن کر کے کہتی تھی وہ، لیکن وہ جو سچ بات ہے اس سے ہٹی نہیں، وہ جو بھی بات انہوں نے کہی وہ سچ پہ مبنی تھی، لیکن بعضوں کا تو انہوں نے اسٹریچ کیا ہے۔ تو ہوپ ہکس کا جو ریزگنیشن کا، یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ٹرمپ جو ایڈمنسٹریشن کا رشین کا تعلقات ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا۔ انہوں نے آج سے پہلے 3-4 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جاب ان کے لیے ٹف ہے اور وہ نہیں اس کو سنبھال سکیں گی اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہتی ہیں۔ تو آئی تھنک لوگوں کی جو اسپیکولیشن ہے، چونکہ وہ کل یا پرسوں کافی اسکروٹنائز ان کی رشیا کے معاملے میں کافی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ریزائن کر رہی ہیں، یہ بالکل بات نہیں ہے، بات انٹائرلی ڈفرنٹ ہے۔ ان کا یہ پھر رپورٹر سے جو ان کے اپنے تعلقات تھے اس سے بھی کچھ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا، تو اس وجہ سے ہکس نے جو ہے وہ ریزائن کیا ہے۔
آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ڈیموکریٹک پارٹی کے ملک ندیم عابد کی طرف جاتے ہیں۔ عابد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہوپ ہکس نوجوان ہیں، 29 سالہ ہیں۔ شاید انہوں نے جس طرح سے کہہ دیا کہ میں جھوٹ بولتی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، یہ آپ کے خیال میں اس کے لیے کتنا بڑا مصیبت کا باعث ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ایف بی آئی ایک تحقیقات کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کہ انہوں نے روس کی مدد سے یہ عہدہ حاصل کیا۔ جی،
پہلے تو میں اپنے بھائی طلعت رشید صاحب کو بہت آنیسٹلی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنا لائلٹی پارٹی کے ساتھ یا کسی انڈیویجول کے ساتھ، یہ کسی سینسیبل بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنے لوگوں کے انڈیکٹ ہو جانے کے باوجود، اتنے لوگوں کے انویسٹیگیشن میں شامل ہو جانے کے باوجود اور پریزیڈنٹ کے ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں انوالومنٹ کے باوجود، طلعت رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں ہے۔ یہ اس وقت امریکہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دوست جو پارٹی لائلسٹ ہیں اور ٹرمپ لائلسٹ ہیں، وہ ابھی تک اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اور جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے، 29 سالہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے غیر ذمہ داری کی وجہ سے سچ نہیں بول دیا، لیکن جس وقت آپ فیڈرل ایجنٹس کے ساتھ انڈر انویسٹیگیشن آپ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، تو ایوری سینسیبل پرسن آن اے ریسپانسیبل پوزیشن از ایکسپلینڈ کہ آپ کوئی بھی کرائم سے بچ سکتے ہیں، فیڈرل ایجنسی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ ان کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، ان کے وہ بعد میں وہ پروف بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ پاسٹ میں کہ بہت سے لوگ اوریجنل کرائم میں تو سروائیو کر گئے، لیکن لائن ٹو دا فیڈرل ایجنسی میں وہ نہیں بچ سکے۔ تو انہوں نے جو ہوپ ہکس نے جو بیان دیا ہے، وہ انہوں نے غیر ذمہ داری کی وجہ سے نہیں دیا، انہوں نے یقیناً اپنے اٹرنیز کے ساتھ اور کاؤنسلز کے ساتھ مشورے کے بعد انہوں نے بڑا اوپن اور آنےسٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لائف یو ہیو ٹو میک دی بیسٹ چوائسز، شی میڈ گڈ چوائس، کے بجائے اس کے کہ وہ سال دو سال چار سال اور اس کو ڈریگ کرتی ہیں اور بعد میں کسی بہت زیادہ سیریس پرابلم میں پھنس جاتی ہیں, تو انہوں نے سچ بولا ہے اور پرابیبلی سچ بولنے کی وجہ سے ان کو شاید نرمی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا پروسیکیوشن میں. تو شی ہیڈ بین اے پارٹ آف آل دس اسکیم اینڈ آل دس دس گیم جو چل رہی ہے, اور لیکن میرا خیال ہے کہ سچ بولنا ہی بہتر ہے, ایجنسیز کے ساتھ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے.
طلعت رشید صاحب, آپ بتائیے, آپ نے تو دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی ٹیم آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, جیریڈ کشنر جو داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, ان کو بھی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹرمپ کے لیے کتنے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں؟
دیکھیں, اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں نا, تو ان کی وجوہات جو یہ نکل رہی ہیں یہ رشین ایشو نہیں ہے. اب جیسے ڈاکٹر برینڈا جو ہیں انہوں نے ریزائن کیا کہ وہ ٹوبیکو میں انوالو تھے. پھر اس کے علاوہ پورٹر نے ریزائن کیا, وہ ان کی وائف کا چکر تھا. تو یہ چیزیں ہم اس کو بالکل 100% یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ رشیا کی وجہ سے یہ لوگ ریزائن کر رہے ہیں, یہ بات بالکل نہیں. یہ ان کے پرسنل ایشوز بھی ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں رول ادا کریں, تو اس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ وہ نکل رہے ہیں. اور یہ ابھی تو اس کی پریزیڈنسی کو ایک سال ہوا ہے, یہ آتی اوباما نے بھی ایسے کیا تھا, ہر پریزیڈنٹ کرتا ہے. جو کچھ لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں کچھ نہیں رہ سکتے, یا یہ جو جاب ہے اٹس ویری اسٹریسفل. جو بھی میڈیا میں ہیں یا جو بھی اسپوکس مین ہوتے ہیں یا ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن, ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے میڈیا کو فیس کرنا, اور پریزیڈنٹ اور خاص کر ٹرمپ, یو نو, ہی از اے ہارڈ لائنر, تو اس سے بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے آئی مین دیٹس اے پارٹ آف دا پروسیس. اور میں ندیم صاحب کی ایک بات کہوں گا, انہوں نے کہا کہ میں بھی لائل ہوں, تو وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وفاداری بشرطے استواری اصل ایمان ہے.
ویسے کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو لائل لوگ, وفادار لوگ بھی پسند ہیں. لیکن آپ بتائیے عابد صاحب, کہ ایف بی آئی جس طرح کی تحقیقات کر رہی ہیں, آپ کے خیال میں رابرٹ مولر اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ کب تک دے دیں گے؟
دیکھیے, پہلے تو میں تھوڑا سا اپنے بھائی طلعت رشید صاحب کی بات کا بھی جواب دوں. انہوں نے پال مینافورٹ کی بات نہیں کی, انہوں نے اور بہت سارے لوگوں کی بات نہیں کی جو آلریڈی لائنگ ٹو دا فیڈرل ایجنٹس اور جو رشین انویسٹیگیشن, منی لانڈرنگ اور بہت سارے اس طرح کے ریلیٹڈ چارجز میں چارج بھی ہوئے ہیں اور انڈائٹ بھی ہوئے ہیں, اور بلکہ آلریڈی وہ پروسیکیوٹ بھی ہو رہے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہارڈ لائنر ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ ہارڈ لائنر نہیں ہیں, وہ ہارڈ ہیڈڈ ہیں. ان کو کوئی بھی سینس کی بات کرنے والا بندہ پسند نہیں. ان کا قریبی ترین ساتھی جو ہے وہ اٹرنی جنرل, آج کل ان کو برا لگنا شروع ہو گیا بیکاز ہی ریفیوز ٹو بی لائل ٹو ہم. ہی بلکہ مجھے انہوں نے بہت امپریس کیا ہے, فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا کہ آئی ایم لائل ٹو دا کنٹری اینڈ آئی ایم لائل ٹو دا سسٹم, اور میں پریزیڈنٹ کے کہنے پہ انویسٹیگیشن ختم نہیں کروں گا.
تو سوال یہی ہے کہ مولر کی جو ہے تحقیقات, ہم جانتے ہیں کہ بہت تیزی سے چل رہی ہیں, اس کا ریزلٹ آپ کب دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, مولر کی تحقیقات میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, وہ کافی سپیڈ سے کام کر رہے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کم از کم 6 سے 8 مہینے سے پہلے کوئی کنکریٹ رپورٹ ان کی یا ریکمنڈیشن کوئی باہر آئے گی, اور اس میں بھی ٹائم لگے گا, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں انفولڈ ہونی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو فائنل سٹیپ ہوگا ان کا انٹرویو ود دا پریزیڈنٹ, اس میں بہت ساری ریزسٹنس آئیں گی, بہت زیادہ پش بیک آئے گی. اس کو فائٹ کرنے کے لیے ان کو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو اور اٹرنی جنرل کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اٹرنی جنرل ساتھ دیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی 6 سے 8 مہینے کے دوران کوئی ایسا رپورٹ آئے گی. اور ویسے بھی اس میں یہ بھی میرا خیال ہے آپ کے لسنرز کے نالج کے لیے سننا مناسب ہوگا کہ جو اسپیشل کاؤنسل ہیں ان کے پاس کوئی پروسیکیوشن کی اتھارٹی نہیں ہے پریزیڈنٹ کو پروسیکیوٹ کرنے کی. دا اونلی تھنگ ہی کین ڈو از ہی کین رائٹ اے رپورٹ اینڈ سینڈ اٹ ٹو یو ایس کانگریس, اور کانگریس پھر اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کو امپیچ کیا جائے, ریزائن مانگا جائے, یا ان کو دوبارہ موقع دیا جائے.
سو دلچسپ, جی بالکل,
اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایکسائٹنگ آنیسٹلی ان دی نیئر فیوچر.
ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے ملک ندیم عابد اور ریپبلکن پارٹی کے طلعت رشید. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر انجم ہیرول گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔